اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اور پروگرام نسیم سحر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. شاعر کے دو مصرے اور اپنی گفتگو، پھر مہمانوں کا تعارف اور ان سے سوالات و جوابات کا سلسلہ. شاعر کہتا ہے کہ لازم ہے گناہوں کا تصور بھی نہ آئے، روزہ جسے کہتے ہیں جہنم کی سپر ہے. ماہ مبارک رمضان، فصل عبادت، خدا کا شکر کے یہ خوشنما موقع ہمارے سامنے. ہم اللہ کی عبادت کے ذریعے یقیناً اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں جہاں پروردگار اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے. فروع دین کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو فروع دین میں دوسری فر روزے کے عنوان سے بیان کی گئی ہے، جو نماز کے بعد اہم ترین فرض اور واجب کے عنوان سے قرار دیا گیا ہے. یقیناً جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے بہت ثواب ملتا ہے، اور روزہ ترک کرنے کی صورت میں شدید سے شدید عذاب بھی اسے نصیب ہوتا ہے. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی اللہ کی بندگی خالی از عمل نہیں ہے، لیکن روزہ وہ روحانی کیفیت ہے کہ انسان اگر سوتا بھی رہے تو بھی اسے ثواب نصیب ہوتا رہتا ہے. جاگتا مقدر اسی کو کہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ بسا اوقات انسان سو جائے تو روزی منقطع ہو جاتی ہے. جو سویا وہ کھویا کی مثل اسی جگہ پر بولی جاتی ہے، لیکن روزہ اس عظیم عبادت کا نام ہے کہ اگر انسان سوتا بھی رہے تو بھی اسے عبادت پروردگار کا درجہ نصیب ہوتا ہے. بندگی کے اعتبار سے یقیناً ہر مرد مسلمان پر، ہر مومن پر روزہ رکھنا فرض اور واجب ہے. اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا ہے، اور روایتوں میں تو یہاں تک وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان 3 دن روزہ نہ رکھے تو اسے واجب القتل قرار دیا جانا چاہیے. خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی اطاعت کے ذریعے اللہ کے فرمانبردار بندے بننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. عمدن روزہ تر کرنے کے سلسلے میں ایک روایت میں نے دیکھی جو 2 فقروں سے زیادہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے والوں کے لیے، روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے یقیناً ہلا دینے کی کیفیت رکھتی ہے. حماد رازی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان میں 1 دن روزہ نہ رکھے، عمدن جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، روزے کو جھٹلا دے، تو اس سے روح ایمان جاتی رہتی ہے. اب آپ خود سوچیے، اگر کسی انسان سے روح ایمان چلی جائے تو اس کی کیفیت، اس کی حیثیت، اس کی شناخت بالکل اسی گلاب جیسی رہ جاتی ہے جس سے خوشبو جا چکی ہو. گلاب بے بو کو ہم پھینک دیا کرتے ہیں. اس ایمان کا کیا فائدہ جس میں روح نہ پائی جائے، روح بندگی، روح عبادت، روح اطاعت نہ پائی جائے. میں اپنی گفتگو کو مزید طولانی نہ کروں. آج یقین کریں ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان ماہر اسلامیات، مشہور و معروف اسلامک اسکالر موجود ہیں جنہیں آپ سب پہچانتے ہیں. خرد و کلا ہر ایک واقف اور آگاہ ہیں، پھر بھی میں معرفی کرانا چاہتا ہوں. میری مراد ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید جان علی شاہ کاظمی صاحب. قبلہ کاظمی صاحب، السلام علیکم.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا عسکری حسین صاحب. قبلہ عسکری صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کا بھی ممنون کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے.
آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا ہمارے لیے.
جی قبلہ کاظمی صاحب، آپ کی اجازت سے میں عسکری صاحب سے پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی نیابت میں بعض سوالات، اور میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ یقیناً ہمارے اس پروگرام کا عنوان کلی ہے نسیم سحر، لیکن اس میں ہر پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر روز الگ الگ موضوعات پر متعدد سوالوں کے جوابات کے ساتھ آپ کے لیے ہم اپنا پروگرام پیش کریں. تو آج کا جو ہم نے پروگرام مرتب کیا ہے اور ترتیب دی ہے، اس کا عنوان ہے روزہ اور اس کی معنوی حیثیت. اس سلسلے میں عسکری صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ روزے کا انسان کی معنویت سے کیا ربط ہو سکتا ہے؟ آپ کا جواب ہمارے ناظرین کے لیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہ. بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ روزے کا انسان کی معنویت سے کیا ربط ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انسان معنویت اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اس کے خاص شرائط ہیں، اور ہر چیز کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں. اس کے معنویت حاصل کرنے کے لیے بھی بہت سارے اہم شرائط ہیں، جن میں سے ایک شرط ہے کہ انسان خدا سے لو لگائے اور اس کا ربط اس کے پروردگار سے مضبوط و مستحکم ہو، اس کا باطن پاک ہو، طاہر ہو، اس کا تزکیہ ہو. روزے میں یہ خاصیت ہے کہ یہ تمام چیزیں یکجا فراہم کرتا ہے روزہ. آپ یہ دیکھیں کہ تزکیہ نفس کا اور باطن کو پاک کرنے کا ایک بہترین وسیلہ اللہ نے روزے کی شکل میں ہمیں دیا ہے، ایک بہترین تحفہ ہے. پروردگار سے ربط اور قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ یہ روزہ ہے.
جی،
انسان جب، روایات میں بھی آیا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور برائیوں میں ملوث ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل خدا سے دور ہونے لگتا ہے اور اس کی توجہات خدا کی طرف سے منصرف ہونے لگتی ہیں. انسان زیادہ تر دنیاوی امور میں مشغول ہونے لگتا ہے اور سرگرم ہونے لگتا ہے، اور جتنا زیادہ اس راہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ خدا سے دور ہونے لگتا ہے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ انسان کو خود فراموشی کا شکار بنا دیتے ہیں، انسان خود کو بھول جاتا ہے. اور اب محسوس کریں کہ اگر صحیح معنوں میں انسان خود کی طرف متوجہ نہیں اور خود کو بھول گیا ہے تو پھر اپنے گرد و پیش، اس کے اطراف میں جو بھی کچھ ہوگا، کسی بھی چیز کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی. آہستہ آہستہ انسان کی انسانیت خفتہ ہونے لگتی ہے، مردہ ہونے لگتی ہے، انسان کا ضمیر مر جاتا ہے، انسان کو کسی کی بھوک کا احساس نہیں ہوتا، انسان کو کسی کی پیاس کا احساس نہیں ہوتا، انسان کو کسی کی تکلیف، کسی کی سختی، کسی کی پریشانی کا احساس نہیں ہوتا. خدا سے لو لگانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اتنا زیادہ خود میں سرگرم ہو جاتا ہے، خود میں مشغول ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے، بعض روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، اللہ نے روزے کی جو تشریح کی ہے اس کا ایک اہم فلسفہ، کہ روایت میں ہے، حدیث قدسی میں بھی ہے، کہ میں نے روزے کو اس لیے تشریح کیا اور روزے کو اس لیے فرض قرار دیا کہ ایک غنی انسان، ایک سرمایہ دار اور ایک مالدار انسان احساس جوع کر سکے، بھوک کا احساس کر سکے.
فقیروں کی بنسبت جو نادار،
فقیروں کی بنسبت جو نادار ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں،
صحیح،
اس کو یہ احساس آئے. آپ یہ محسوس کریں، خود اس روایت میں ایک بہترین اشارہ ہے کہ روزہ مقدمہ ہے احساسات کے بیدار کرنے کا، خفتہ احساسات کے بیدار کرنے کا. یہ مقدماتی ابتدائی مرحلہ ہے. یہ بہت سطحی سی بات ہے کہ صرف ایک سرمایہ دار اور ایک مالدار کو فقیر کی بھوک کا احساس ہو جائے، یہ بہت سطحی سی بات ہے. لیکن بہرحال جیسا مرتبہ ہوتا ہے انسان کا، ویسی الہی خطاب بھی ہوتا ہے. یہی روزہ ہے کہ جو انسان کو بارگاہ خدا میں اتنا نزدیک کر دیتا ہے، کیونکہ جب روزہ رکھتا ہے انسان تو اس کا باطن پاک ہونے لگتا ہے. کیونکہ دیکھیں، باطن کی طہارت کا آغاز ہوتا ہے بھوک سے. جتنی بھی عبادات ہیں آپ دیکھیں، جتنی بھی اہم تاریخیں ہیں، ان میں آپ دیکھیں روایات میں روزے کو یا مستحب قرار دیا گیا ہے یا ان بہت زیادہ تاکید ہوئی ان کی، صرف اس لیے کہ روزہ صرف انسان کو भूख को प्यास की हद तक महदूद नहीं करता बल्कि इंसान के बातिन को बेदार करता है। आप खुद ये एहसास कि कुछ लोग हैं दुनिया में जो भूखे मर रहे हैं, कुछ लोग हैं दुनिया में कि जिनके पास खाने को अनाज नहीं है, ख़ुद ये एहसास बहुत सारे उमूर को अपने साथ लेकर आता है। ऐसी चीज़ें नहीं है कि इंसान मिसाल के तौर पे सिर्फ़ एक एहसास उसके जहन में आता है, कुछ चीज़ें कलीदी हैसियत रखती हैं। यानी वो अगर इंसान के अंदर वो कमाल आ गया, वो खूबी आ गई, तो वो अपने हमराह बहुत सारी खूबियों को लेकर आती है
जी।
इत्तेफाक ये है कि रोज़े की भूख सिर्फ़ एक भूख नहीं है जो इंसान को भूख का एहसास दिलाए, बल्कि अपने साथ बेशुमार नेमतों को इंसान के लिए लेकर आती है। एक तरफ गुर्बत में रहने वाले भूख से मरने वाले लोगों का एहसास कि जिसका रब्त इंसान की इंसानियत से, यहाँ इंसानियत बेदार होती है। फिर दूसरी तरफ माबूद यानि बंदगान खुदा से रब्त के बाद अब माबूद से रब्ता होता है इंसान का, इसी रोज़े के ज़रिए इंसान करीब हो जाता है। बाज़ रिवायत में आया है कि अल्लाह से, मफहूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह से नज़दीक होने के बेहतरीन वसाइल में से और बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत है रोज़ा, कि जो बंदे को अल्लाह से करीब कर दे।
सही।
और जितना ज़्यादा बंदा खुदा से नज़दीक होता जाएगा, करीब होता जाएगा, उसकी मानवियत में इजाफा होता जाएगा। जैसे रिवायत में है कि गुनाह इंसान को खुदा से दूर करते हैं, तो इसके बरक्स जब इंसान गुनाह को दूर करता है और अपने कल्ब को पाक करता है गुनाहों से, तो खुद ब खुद जो है वो खुदा से नज़दीक होता जाएगा
जी।
ये आप महसूस करें कितना अहम रब्त है, और जब जितना इंसान खुदा से नज़दीक होगा उसकी मानवियत में भी इजाफा होगा
जी। क़िबला अगर इजाज़त दें तो एक वक्फे का ऐलान करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हम हाजिर होने का शरफ हासिल करेंगे। देखते रहिएगा प्रोग्राम नसीम सहर।
رمضان متجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما.
يا سروري وأغنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي.
आप सभी नाज़रीन की खिदमत में एक बार फिर से खुश आमदीद अर्ज़ करता हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम सहर। नसीम सहर में हमारी गुफ्तगू का उन्वान है रोज़ा और उसकी मानवी हैसियत। क़िबला गाज़मी साहब ने भी मिर्ज़ा ज़ाकिर हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन रिवायतों के एतबार से ख़ुद कुरान करीम की आयत करीमा की रूह से रोज़ा इंसान की मानवियत में इजाफा करने का सबब बनता है, लेकिन हम अपने माशरे में, समाज में और सोसाइटी में बाज़ अफराद को देखते हैं कि बसा औक़ात ये नज़र आता है कि बहुत सारे अफराद रोज़ा तो रखते हैं लेकिन रोज़ा उनकी मानवियत में इजाफे का सबब नहीं बनता है। इसकी वजह क्या हो सकती है?
क़िबला ने बहुत ही उम्दा मौजू की तरफ इशारा किया कि एहसास हो गरीबों का, फ़कीरों का, लेकिन इस्लाम की सारी इबादतें जो हैं उनके कई मकासद हैं, जहाँ ये भी एक अहम मकसद है। लेकिन ख़ूबी यह है कि नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, उसका एक मकसद या एक फ़ायदा नहीं, बल्कि हज़ारों मुख्तलिफ पहलू हैं, हज़ारों फ़वाद हैं। अब एक पर क़िबला ने रोशनी डाली, एक पहलू पे हम रोशनी डालते हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि लोग रोज़ा रखते हैं मगर मानवियत में कोई भी फ़र्क नहीं होता
जी।
उसकी वजह यह है कि वो मकासद और अहदाफ को नहीं समझते हैं। कोई चीज़ भी इंसान अंजाम दे लेकिन मकसद न समझे तो ज़ाहिर है कि वो हदफ को पा नहीं सकता, मकसद को पा नहीं सकता,
गोया रूह इबादत को नहीं दरकर।
जी जी हाँ, कि मकसद क्या है। लोग समझते हैं कि भाई रोज़ा हमने रख लिया, सवाब मिलेगा, अजाब खुदा से बच जाएंगे, ये भी एक मकसद है। ज़ाहिर है कि जो रोज़ा नहीं रखेगा क़यामत के दिन, जिसे रिवायतें हैं कि वो उसे हमीम गर्म पानी पिलाया जाएगा, गज़ा नहीं मिलेगी कि आपने रोज़ा नहीं रखा हुक्म खुदा की मुखालफत की, یہ بھی مقصد ہے. لیکن اب آئیے معنویت کی طرف کہ روزے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ کنٹرول انسان پورا کہتے ہیں 100% کنٹرول جو انسان اپنی زندگی پہ حاصل کرے اور تبھی انسان آزاد انسان کہلائے گا. یعنی 100% آیا ہمیں اپنی لائف پہ کنٹرول ہے یا نہیں ہے. اب یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ مثلاً پیٹ پر کنٹرول کتنا ہے, آنکھ پہ کنٹرول کتنا ہے, یعنی 100% ہمیں اپنی زندگی پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے. روزے کا ایک اہم مقصد یہ ہے. معنویت کا مرتبہ اور درجہ اور کلاس بعد میں آتی ہے. یہاں پر آج کی تحقیق بھی میں آپ کو بتا دوں, تقریباً دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں سائیکالوجی میں جو ریسرچ کی گئی, کیونکہ ہم سائیکالوجی پڑھا بھی رہ رہے ہیں اور ہم نے کالج بھی شروع کیا ہے آکسفورڈ پیس کالج جس میں ایم فل کر رہے ہیں لوگ, تو یہ ہمارا ایک موضوع ہے. اور ریسرچ جو ہم نے کی ہے کہ پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں جو ریسرچ کی گئی ہے کہ انسان کی خوشیوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے, کون لوگ زیادہ خوش زندگی گزارتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, تو نقطہ یہاں ملا کہ جس انسان کو جتنا پرسینٹ اپنی زندگی پہ کنٹرول ہے
وہ اتنا زیادہ
خوش. وہ اتنا خوش ہے.
صحیح.
اگر ایک انسان کو 50% اپنی زندگی پہ کنٹرول ہے, زندگی سے مراد اعضا ہے, یعنی پیٹ پر کتنا کنٹرول ہے, آنکھ پہ, پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہے تو جناب کولیسٹرول زیادہ ہو گیا, جناب یہ شوگر زیادہ ہو گئی, یہ بیماری ہو گئی, یہ سارے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تو جس انسان کو جتنا اپنی زندگی پہ کنٹرول ہے وہ اتنا خوش ہے. اور دوسرا نقطہ بھی اسی میں تحقیق میں عرض کروں کہ دوسری تحقیق ہے کہ کامیاب ترین لوگ دنیا میں کون ہیں, اس کا بھی نتیجہ وہی ہے. انہوں نے نکالا کہ جس کو جتنا اپنی ذات پہ کنٹرول ہے وہ اتنا دنیا میں کامیاب ہے. تو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے کنٹرول.
صحیح.
اچھا جی, ہم کیا کرتے ہیں, سحری سے لے کر افطار تک تو کنٹرول کر لیتے ہیں, اس کے بعد کنٹرول کی ساری حدیں توڑ دیتے ہیں. یعنی روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ افطار میں فوت کر دیتے ہیں. اتنا کھاتے ہیں کہ آپ دیکھیے رمضان میں لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے, گھٹنے کے بجائے وزن بڑھ جاتا ہے. یعنی وہ ساری کسر ہم پوری کر لیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ اصل جو ثواب تو ملے گا, روزہ نہ رکھنے کا عذاب بھی نہیں ہوگا, لیکن جو اصل مقصد ہے روح, جو معنویت کی بات کر رہے ہیں, وہ تو جناب ہم نے پکوڑے بھی بنانے ہیں, دہی پیڑی بھی کھانی ہے, حلوہ بھی کھانا ہے, تو عام دنوں میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا ہے. لوگ جو بیگ خریدتے ہیں تو اس کا زپ بھی آرام سے بند کرتے ہیں کہ اس میں اتنا سامان نہ ہو کہ زپ ٹوٹ جائے.
اچھی بات کی طرف اشارہ کیا.
لیکن ہم لوگ افطار کے وقت یہ پیٹ کا اتنا بھی خیال نہیں کرتے. یہ ایک نقطہ. اب ایک دوسری حدیث قدسی عرض کروں کہ معنویت کیوں نہیں ہوتی ہے. صرف بھوک کافی نہیں ہے, بھوک کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے جو حدیث میں آئی ہے جس کو ہم فراموش کر لیتے ہیں, لہٰذا معنویت بالکل نہیں بڑھتی جتنا بھی سال بھر روزہ رکھیں. حدیث قدسی ہے, اللہ پاک کا کلام ہے, اور معراج پر جب حضور پاک گئے تو اس وقت خطاب ہوا, یا احمد, حضور پاک کو خطاب کیا پروردگار نے کہ اگر کوئی بھوکھا رہے یعنی روزے سے رہے اور زبان پہ کنٹرول کرے. اب دیکھیے دو چیزیں, پیٹ پہ کنٹرول اور زبان پہ کنٹرول. اور عجیب حدیث ہے, عجیب غریب حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, خود خدا کا کلام ہے کہ اگر کوئی روزے سے رہے اور 100% زبان پہ کنٹرول کرے. خدا فرماتا ہے کہ اگر کافر بھی یہ کام کرے گا تو میں اسے حکمت عطا کروں. یعنی انتہا ہو گئی, کافر بھی, مسلمان شرط نہیں ہے, روزہ وہ عبادت ہے کہ کافر بھی اگر روزہ رکھے اور زبان پہ کنٹرول کرے, اللہ کا وعدہ ہے میں اسے حکمت عطا کروں گا. اب حکمت کیا ہے, دوسری حدیث اس کی شرح میں ہے, اس کی ایکسپلینیشن میں ہے کہ جسے خدا تمام خیر عطا کرے اسے خدا حکمت عطا کرتا ہے. یعنی تمام خیر جو ہے وہ حکمت ہے, یعنی یہی معنویت بھی اس میں آ گئی. لیکن ہم لوگ ایک تو روزہ رکھ کے افطار میں ساری حدیں توڑ دیتے ہیں اور زبان پہ کوئی کنٹرول
نہیں ہوتا،
بلکہ بعض لوگ تو زیادہ غصے میں آتے ہیں جب بھوکے ہوتے ہیں، زیادہ الٹی زبان چلاتے ہیں، بھائی میں بھوکا ہوں اس لیے مجھے غصہ مت دلاؤ.
شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اعظم نے خطبہ شعبانیہ میں، جو ہم نے ناظرین کے لیے پیش بھی کیا ہے، خطبہ شعبانیہ تشریح بندگی و عبادت کے عنوان سے ہمارا پہلا پروگرام نشر ہو چکا ہے، پیغمبر نے اس میں فرمایا تھا نومکم فیہ عبادہ، اس ماہ مبارک رمضان میں تمہارا سونا بھی عبادت پروردگار ہے. شاید حضور کا مقصد یہ ہو کہ جاگتے رہو گے یا جاگنے کی صورت میں ممکن ہے تمہاری زبان سے کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا کلام صادر ہو جائے جو شایان شان عبادت و بندگی پروردگار نہ ہو. جی اللہ.
جی میں عرض کر رہا تھا، حتیٰ کہ دوسری حدیث ہے کہ شیطان پہ جو سب سے بڑا ضربہ لگتا ہے، سب سے بڑا حملہ یا تھپڑ لگانی ہے اگر شیطان کو، تو آپ زبان پہ کنٹرول کر لیں.
اللہ،
شیطان کے لیے بہت بڑا وار ہے، کیونکہ زبان سے کم جو ہے، جو علماء نے لکھے ہیں، 80 گناہ بندہ جو ہے زبان سے کرتا ہے، 18 گناہان کبیرہ کا تعلق
زبان سے
ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ روزہ اور معنویت یقیناً یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں، لیکن ہم مقصد ہی نہیں سمجھتے. جب مقصد ہم نے سمجھا نہیں، صرف ہم نے کہا اس یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے نہیں کھانا ہے بس. اور اس کے بعد آپ دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ یعنی اس کے ساتھ ہو، خاموشی کے ساتھ، کہ گناہوں سے انسان خاموش رہے تو کیا ہوگا، دلیل العقل کیا ہے کہ انسان صاحب عقل ہے یا نہیں، فرمایا وہ ہے التفکر. اگر انسان تفکر کر رہا ہے تو یہ انسان صاحب عقل ہے. اور کہا دلیل تفکر کیا ہے، کہ یہ انسان تفکر کر رہا ہے یا نہیں، کہا وہ ہے خاموش، کہ یہ انسان خاموش ہے، فضولیات سے خود کو بچا رہا ہے، یا مستحب بات کر رہا ہے یا واجب، تو یقیناً یہ انسان حالت تفکر میں ہے. اور پھر دوسری حدیث، تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، یعنی 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اب آپ دیکھیے اگر ان دونوں کو ملا دیں، روزے کو تفکر کے ساتھ، تو نورن علی نور، نور کے اوپر ایک نور آئے گا، خود بخود معنویت آئے گی. یعنی دوسری حدیث، جب کسی نے کہا کہ عبادت سے مزہ ختم ہو گیا، عبادت میں سستی آ گئی، تو فرمایا یقیناً تو نے زبان سے کوئی ایسی بات کہی ہوگی جس کی وجہ سے دل میں کساوت قلب، دل پتھر ہو جاتا، کسی کا دل دکھا دیا، غیبت کر دی، تہمت لگا دی، یہ سارے گناہ زبان سے ہیں. فتنہ اشد من القتل، یہ بھی زبان سے. فرمایا یقیناً تو نے زبان سے کوئی کلمہ کہا ہے جس کی وجہ سے عبادت میں مزہ ختم ہو گیا. تب معنویت کے لیے شرط کیا ہے، کہ بھوک بھی ہو اور زبان پہ کنٹرول بھی ہو. یعنی دو اعضاء پر اگر کنٹرول ہو جائے تو یقیناً معنویت کی بارش ہو جائے گی.
جی ہاں قبلہ، آپ کی اجازت سے پھر مرزا عسکری حسین صاحب سے سوال کرتے ہیں. عسکری صاحب، قبلہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں، تو قرآن کریم میں روزے کے کن معنوی اثرات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے؟ خود روزے کے معنوی اثرات کو آپ کس طرح بیان کریں گے اپنے الفاظ میں، احادیث معصومین اور آیات قرآنیہ کی روشنی میں؟
بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جیسا کہ خود قرآن مجید میں جو اشارہ ہوا ہے، سب سے اہم آیت سورہ بقرہ کی 183 آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہاں تک تو یہ بتایا ہے کہ پریشان نہ ہو، روزہ صرف تم پہ فرض نہیں ہوا ہے بلکہ تم سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض ہوا ہے، اور خطاب کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یقیناً روزے میں سختی ہے، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں حدیث کا واضح ہونے کے لیے، کہ یقیناً روزے میں سختی ہے، لیکن روزے کی سختی کو کم کرنے کے لیے صرف خدا کا یہ خطاب ہی کافی ہے، یا ایھا الذین آمنوا.
ممتاز بنایا ہے صاحبان ایمان کو خطاب کر کے.
یہ محسوس کریں کہ قرآن کے خطاب کی کیٹیگریز ہیں اور مراتب ہیں، اس کے افراد جیسے ہیں ویسے ہی خطاب ہے. شدید سے شدید، سخت سے سخت الفاظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں گناہگاروں کے لیے، اور شیرین سے شیرین، اور نرم سے نرم، لطیف سے لطیف الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں. معصومین فرماتے ہیں کہ خود یا ایھا الذین آمنو ایک عظیم شرف ہے. یا ایھا الناس سے بھی خطاب کیا خداوند عالم نے، یا ایھا الناس کے مقابل میں ایک قرب ہے کہ اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے کر آئے. تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پریشان نہ ہونا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی یہ روزہ تھا، کوئی نئی عبادت نہیں ہے. کیا فلسفہ ہے اس کا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آپ یہ دیکھیں قرآن مجید نے ایک بنیادی اور فائدے کی طرف اشارہ کیا ہے. عام طور سے جب تقوی کی بات آتی ہے، پرہیزگاری کی بات آتی ہے، تو فوراً لوگوں کا ذہن جو ہے اور عام اذہان جو ہے وہ جاتے ہیں، عام افکار متوجہ ہوتی ہیں، عزلت گزینی، گوشہ نشینی، مسجد، ہاتھ میں تسبیح اور مسلسل ذکر و ورد میں مشغول ہونا، یہ اس طرح کا تصور آتا ہے. یا مثال کے طور پہ آپ محسوس کریں معاشرے میں وہ شخص بہت پرہیزگار مانا جاتا ہے کہ جو کسی کے مسئلے میں کچھ نہ کہے، اس کے سامنے جو سیاہ سفید ہو سب کے سامنے اور سب کے مقابل میں خاموش رہے، یہ انسان بہت اچھا مانا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بہت پرہیزگار ہے، بھئی دیکھیں نمازوں میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں. یقیناً بندگی خدا، عبادت، نماز یہ اہم چیز ہے. خدا انسان کو انسان بناتی ہیں یہ عبادتیں. لیکن آپ یہ محسوس کریں کہ تقوی کے صرف یہ مصادیق نہیں ہیں کہ انہی پہ تقوی منحصر نہیں ہوتا. یہ چند مثالیں ہیں تقوی کی. تقوی اجتماعی ہے، تقوی انفرادی ہے، تقوی گھر میں ہے، تقوی بازار میں ہے، تقوی میدان میں ہے، محراب عبادت میں ہے، میدان جنگ میں ہے. ایک انسان کامل کی بہترین مصداق اور مثال وہ انسان ہے کہ جو باتقوی ہے، کہ جو تمام امور و شؤون میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. آپ مولا المتقین، ہم مولا کائنات کو کہتے ہیں، کس لیے کہتے ہیں؟ آپ یہ محسوس کریں کہ مولا کائنات کے، جہاں امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے تقریباً 1000 درخت تھے باغ میں، اور ہر درخت کے نیچے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہ عبادت کا عالم ہے. اب یہی علی جب میدان جنگ میں آتے ہیں تو آپ محسوس کیجیے کہ شجاعت کا کیا عالم ہے. جب عدل و انصاف کی کرسی دقت القضا پہ جب بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں عدل و انصاف. جب گھر میں ہیں تو افتخار کیا شہزادی نے. تو زندگی کے مختلف شؤون میں تقوی کا اثر ظاہر ہونا چاہیے.
صحیح.
ایک انسان کی انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے، بیدار رکھنے کے لیے، ایک انسان کامل بنانے کے لیے، ایک آئیڈیل انسان بنانے کے لیے، مثالی انسان بنانے کے لیے انسان کا پرہیزگار ہونا ضروری ہے.
جی.
روزے کا سب سے بنیادی فائدہ یہ ہے کہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے.
صحیح.
یہ ایک فائدہ قرآن مجید نے.
جی.
دوسرا آپ دیکھیں، کبھی کسی چیز کو مجمل رکھنا، بہت زیادہ اس کی وضاحت نہ کرنا، یہ 2 سبب ہوتا ہے مجمل رکھنے کا. ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس لیے اس کو مجمل رکھا جاتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے ان تصوموا خیر لکم، تم روزہ رکھو تمہارے لیے خیر ہے اس میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خیر مطلق کہہ رہا ہے جو خدا ہے. یعنی اس کے اتنے فوائد ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے. صرف تمہارے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ اس سے بہترین اکسیر اور دوا تمہارے لیے نہیں ہے.
صحیح.
آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لکل شیئن بابن، ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے. وباب العبادت الصوم، بندگی کا دروازہ جو ہے
یہ خود روزہ ہے.
یہ خود روزہ ہے. آپ دیکھیں انسان آمادہ ہوتا ہے دوسری تمام عبادات کے لیے، دوسرے تمام فرائض کی ادائیگی کے لیے. انسان میں احساس بیدار ہوتا ہے، انسان میں شعور آتا ہے، جیسا کہ آغا نبی فرمائے انسان کی فکر پروان چڑھتی ہے، انسان خودی سے خدا تک پہنچتا ہے. یہ مقدمات ہوتے ہیں انسان کی ترقی و کامیابی کے لیے. بہت ساری روایات ہیں، جیسے کہ الصوم تسکین للقلوب، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزہ دلوں کے لیے سکون کا سبب بنتا ہے. اور آپ محسوس کریں بے شمار روایتیں ایسی ہیں.
جی.
تسکین قلوب روایت میں جو آیا ہے دل کے سکون کے لیے، حتیٰ علم، جیسا کہ آغا صاحب نے اشارہ کیا، علم و حکمت حاصل کرنے کا بہترین راستہ روزہ.
جی ہاں. قبلہ اگر اجازت دیں تو نصیب سحر میں ایک مختصر وقفے کا اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام نصیب سحر، ایک اور وقفے کا وقت ہو چکا ہے. اس وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے گا نصیب سحر.
یا سروری و
بنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي. رمضان وتجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. يا سروري ومنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي.
मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर से आप सभी को खुश आमदीद अर्ज़ करता हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम सहर। नसीम सहर में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है रोज़ा और उसकी मानवी हैसियत। क़िबला गाज़मी साहब, नहजुल बलागा जिसे उख्तुल कुरान कहा जाता है और कलाम पाक कुरान करीम के बाद सबसे बेहतरीन कलाम है अमीर कायनात अमीर बयान सुखन का। आगाज़ खुतबात, पहला खुतबा जो सैयद रज़ी ने ज़िक्र किया है, अव्वलुद्दीन मारिफतो, दीन की इब्तिदा और दीन का आगाज मारिफत परवरदिगार पर मुनसिर है। खुद रोज़े के ज़रिए क्या मारिफत परवरदिगार हासिल होती है?
जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि रोज़ा तनहा नहीं है, लाजिम मलजूम है कि इंसान ज़बान पे कंट्रोल करे, यानी ज़बान का भी रोज़ा हो, सिर्फ पेट का रोज़ा ना हो तो हालत फ़िक्र आएगी। अब देखिए, पहली हालत जो रोज़ेदार महसूस करता है, क्योंकि जैसे क़िबला ने इशारा किया कि खुदी से खुदा की तरफ जाने का रास्ता है, कि इंसान खुद परस्ती में मुब्तला होता है। अक्सर लोग जब तक फ़िक्र न करें, इंसान खुद परस्त होता है या खुद गर्ज होता है या ख़ुद को मोहताज नहीं समझता या मुतकब्बिर होता है। ये सब हालतें हैं मुख्तलिफ इंसानों की। लेकिन अब देखिए, रोज़े में एक पहली हालत जो है वो क्या होती है, मुंह से बदबू आती है। अब ये बू आना क्या है, यानी खुद के बारे में फ़िक्र करना है कि मैं नहीं मालूम खुद को क्या समझता था, लेकिन चंद घंटे मैंने कुछ खाया पिया नहीं, ये बू कहाँ से आ रही है, खिलाल भी किया है, दांत भी साफ किए हैं, फिर भी रोज़ेदार के मुंह से बदबू आती है। देखिए, ये हिकमत है। यहाँ इंसान अगर सोचे, फिक्र करे, तो बहुत सारे गुरूर ख़त्म हो जाएंगे। किसी को हुस्न पे गुरूर है, किसी को दौलत पे गुरूर है, किसी को ताकत पर, किसी को शोहरत पे, कि इंसान तू क्या है, ये बदबू कहाँ से आ रही। अब देखिए, मुंह है और पेट है, और पेट में हर एक इंसान निजासत लेके फिर रहा है। कितना फासला है, कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन अब क्योंकि खाली है तो यहीं से वो बदबू मुंह की तरफ आ रही है, कि इंसान किस चीज़ पे तू नाज कर रहा है, किस चीज़ पे तू तकब्बुर कर रहा है। मौला अली ने फरमाया, अव्वल हु नुतफा आखिरु जीफा, तेरी इब्तदा नजिस कतरे से, तेरी इंतहा लाश मुर्दार, दो निजासतों के दरमियान खड़ा है फिर भी तकब्बुर कर रहा है। देखिए, ये पहली मंजिल है कि बू आ रही है, बदबू आ रही है। काफ़ी लोग कहते हैं, आगा साहब कैसे करें, बहुत मुंह से बू आती है, किस तरह से इसको ख़त्म करें। तो ये खुद मंजिल फ़िक्र है, फ़िक्र कर इंसान, मैं कुछ भी नहीं हूँ कि जो कुछ है। और यहाँ ही से मारिफत शुरू होती है कि इंसान कुल्लन मोहताज है, कायनात मोहताज है, पूरी कायनात खुदा की मोहताज है। लेकिन इंसान यहाँ मारिफत नफ्स हासिल करे कि आप देखिए, अगर खाना नहीं मिलता तो इंसान चल फिर नहीं सकता, ताकत ख़त्म हो गई, पानी नहीं मिल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, सर में चक्कर आ रहे हैं। इसी तरह से अब देखिए, सांस अगर न लें तो मर जाए, सांस लेने में खुदा के मोहताज, पानी, हत्ता के पानी मिल भी जाए अगर खुदा न चाहे तो उस पानी से प्यास नहीं बुझ सकती। कई लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं। इमाम हुसैन सलाम ने बद्दुआ भी दी थी एक यजीदी को, پانی پی پی کے اس کا پیٹ پھٹ گیا مگر اس کی پیاس نہیں بجھی. تو آپ نے دیکھا کہ پانی پینے میں ہم محتاج, کھانے کھانے میں خدا کے محتاج, سانس لینے میں خدا کے محتاج, دل کے دھڑکنے میں خدا کے محتاج, پھیپھڑوں کے چلنے میں خدا کے محتاج, کڈنی ہمارے گردوں کے کام کرنے میں خدا کے محتاج, ڈائجسٹو سسٹم میں خدا کے محتاج, نروس سسٹم میں خدا کے محتاج. اگر حافظہ ہمارا ختم ہو جائے, اب بیماری ہے پانچ لوگوں کو پانچ منٹ میں ان کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے, ان کی زندگی سخت عذاب میں. یعنی اب پانچ منٹ ہم نے پہلے کیا کیا, بیچارے بھول جاتے ہیں, لکھتے ہیں پھر بھی. اب دیکھیے حافظہ اللہ نے دیا ہے, عقل اللہ نے دی, ہر اعتبار سے ہم محتاج. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کی معرفت کے لیے یہ بہترین چیز جو ہے بھوک ہے, پیاس ہے اور فکر ہے. لہٰذا علماء نے خوب کہا اللہ نے سائے کو کیوں خلق کیا ہے, سائے کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ انسان اپنے کو بھی پہچانے اور خدا کی معرفت بھی حاصل کرے. تمام چیزیں اسی لیے. اب دیکھیں سایہ جو ہے اس کا اپنا وجود نہیں ہے, وہ آپ کے وجود کا محتاج ہے. اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے. تو اسی طرح سے انسان بھی سائے کی طرح ہے, اس کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ خدا کے وجود کا ہے. اس کی تجلیوں کے صدقے میں ہمارا وجود ہے, اس کے کرم کی وجہ سے. اگر نظر کرم ہٹا لے تو ہمارا وجود ختم ہے. لہذا ہم کس چیز پہ غرور کریں؟ کوئی چیز اصلاً کسی چیز کے ہم مالک ہی نہیں ہیں. تکبر تو وہاں ہے جہاں مصر کے اس فرعون نے کہا میں مالک ہوں. لیس لی ملک مصر. جب ہم سایہ کی طرح ہیں تو مالک سایہ کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ جو کچھ ہے وہ اس کا وجود ہے. پوری دنیا سایہ ہے خدا کے مقابلے میں, پوری دنیا سایہ کی طرح ہے, پوری دنیا محتاج. نظام شمسی ہے, اب دیکھیے کتنا محتاج ہے. سورج کتنا محتاج ہے, یہ چاند کتنا محتاج ہے. اگر خدا کی قدرت و طاقت نہ ہو ایک لمحے میں یہ سب نابود ہو جائے. اتنی تیز رفتاری سے جا رہے ہیں, اگر اپنے آربٹ سے اپنے اس جگہ سے ذرا سا ہٹ بھی جائے تو آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائے. سورج کا نکلنا, چاند کا ڈوبنا, دن کا ہونا, رات کا ہونا, اب دیکھیں پوری کائنات محتاج ہے خدا کی, پوری کائنات محتاج. تو بھوک اور پیاس کے ذریعے سے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ انسان تو بھی محتاج ہے, کس چیز پہ ناز کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے دوسری طرف اشارہ کر دوں, قرآن کریم نے کہا کہ تجھے رزق کی ضرورت ہے, مرنے کے بعد بھی رزق کی ضرورت ہے, عالم برزخ میں بھی رزق کی ضرورت ہے, اور تو وہاں بھی محتاج ہے. یہاں تو پھر بھی کچھ دوست ہیں, عزیز رشتہ دار ہیں, لیکن جب قبر میں انسان رہ جائے گا مٹی کے منوں کے نیچے تو کتنا انسان محتاج ہوگا. اور قرآن کہہ رہے وہاں بھی رزق کی ضرورت ہے, اور وہاں کا رزق یہاں سے تیار ہوتا ہے. تو ایک معرفت کا پورا دریا ہے روزے کے ذریعے, اگر انسان فکر بھی اس کے ساتھ استعمال.
سبحان اللہ, واقعا معنوی لذت محسوس ہو رہی ہے, گفتگو بھی معنویت کے سلسلے میں ہے. قبلہ عسکری صاحب, ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور یقیناً ہمارے ناظرین کو یہ سوال پسند آئے گا
جی,
کہ حصول معنویت کے لیے, معنویت کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً شیطان سے دوری اختیار کرنی پڑتی ہے. خود شیطان سے دوری اور روزے کا آپس میں کیا ربط ہو سکتا ہے؟
بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کریں, بہت ساری عبادتیں ہیں, مثال کے طور پہ نماز, اور بھی دیگر عبادت فرائض ہیں جن میں ریاکاری کا امکان زیادہ پایا جاتا ہے, دکھاوے کا امکان زیادہ پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ فرض کیجئے کوئی نماز پڑھ رہا ہے, اس کی قرت اچھی ہے, تو اب وہ چاہتا ہے اس کے گرد و پیش جو لوگ ہیں ان کو اپنی اچھی قرت کا احساس دلا دے, تو اس میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. کیونکہ بہرحال شیطان سنی ماحول میں نہیں جاتا, تھیٹرز میں نہیں جاتا شیطان, شراب خانوں میں, اس کا کام پہلے سے چل رہا ہے وہاں, تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. وہاں شیطان مسجدوں میں جاتا ہے, جیسا کہ روایت میں ایک تاریخی قصے کی طرف بھی اشارہ, ایک بہت بڑا عابد تھا اور اس کی عبادت مشہور تھی, اس کا تقویٰ پرہیزگاری اس کی مشہور تھی. اب شیطان اپنے حلقے میں پریشان ہے کہ کس طرح اس شخص کو منصرف کیا جائے اس فریضے سے, تو شیطان اسی مسجد میں ایک عابد کی شکل میں گیا اور وہاں جا کے اس نے عبادتیں کرنا شروع کر دی. اور جب وہ نماز پڑھتا تھا تو خصوصاً جب یعنی سحر خیزی کا وقت ہوتا تھا اور نماز شب میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا تھا, تو اتنا زار زار روتا تھا, جس کے سبب یہ عابد انسان پریشان ہوا کہ کیا بات ہے، میری عبادت مشہور اور واقعی معلوم میں اخلاص کے ساتھ بندگی خدا کرتا ہوں، لیکن میرے عبادت میں یہ لذت اور یہ احساس نہیں ہوتا اور اتنا گریہ میں نہیں کرتا جتنا یہ شخص کر رہا ہے. تو اس نے نماز کے بعد پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کی اس معنویت کا کیا سبب ہے؟ کہا کہ دیکھو میں اب شیطان نے دیکھیے اپنا کام، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیطان اچھے راستوں سے آتا ہے
جی،
شیطان نے وہاں اپنا کام کیا ہے. کہا کہ میں بہت بڑا گنہگار شخص تھا اور میں نے اپنے گناہوں سے برات حاصل کرنے کے لیے اور دوری اختیار کرنے کے لیے اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے بہترین راستہ یہ اپنایا کہ نماز شب میں زار زار گریہ کروں اور گریہ وزاری کے ذریعے خدا سے طلب مغفرت کروں. تمہاری عبادت میں یہ لذت اس لیے نہیں ہے اور یہ گریہ اس لیے نہیں ہے کہ تم نے گناہ نہیں کیا ہے پہلے. آپ محسوس کیجئے شیطان کس راستے سے آیا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت میں بھی میری جیسی لذت آ جائے تو تمہیں بھی گناہ کرنا پڑے گا. تو آپ دیکھیں شیطان اب وہ عابد جاتا ہے، پھر وہ اپنے اس مقصد سے اپنے مدار سے گویا ہٹ جاتا ہے، پھر وہ کس طرح شیطان نے گمراہ کیا اس کو. تو شیطان برے راستوں سے نہیں آتا، اچھے ہی راستوں سے آتا ہے. لیکن اتفاق یہ کہ روزے میں، دیگر عبادتوں کے بنسبت روزے میں یہ امکان بہت کم ہے
جی،
کیونکہ خود بخود انسان روزہ اگر رکھتا ہے تو اس میں ظاہر کچھ، یعنی مثال کے طور پہ کوئی آواز نہیں ہے روزے کی کہ انسان قرت اچھی قرت کے ذریعے دکھا دے کہ میرا روزہ اچھا ہے، نہ ہی مثال کے طور پہ کوئی شہرت ہے اس میں، ایسی کوئی بات بھی روزے میں نہیں پائی جاتی ہے. اور خاص طور سے آپ دیکھیں رسول خدا نے ایک بہترین حدیث بتائی ہے، ارشاد فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے خطاب کر کے کہ الا اخبرکم بشیئن ان انتم فعلتموہ تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب.
سبحان،
میرے اصحاب، اے مسلمانوں، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر دوں، ایسی چیز کی تعلیم دوں کہ جس کو اگر تم نے انجام دیا اور اس کے پابند ہوئے تو تباعد الشیطان منکم، تم سے شیطان اس طرح دور ہو جائے گا جس طرح مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، تمہارے اور شیطان کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا. آپ محسوس کیجئے مشرق و مغرب کے درمیان کا فاصلہ یہ ایک مثال ہے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ شیطان وہاں کھڑا ہوگا اور ہم یہاں کھڑے ہوں گے، مشرق میں ہوگا اور مغرب میں ہوں گے. یہ ایک مثال ہے کہ اتنی دوری ہو جائے گی
جی،
اور مشرق و مغرب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا
یقین.
ہم کچھ فاصلے سے زیادہ ہماری نگاہیں دیکھ نہیں سکتی ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ شیطان تم سے دور ہو جائے گا. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور فرمائیں، کیا ہے وہ راستہ؟ سب ہم سب اس کے محتاج. آپ نے کہا الصوم یصوبد وجہ،
سبحان
اللہ،
روزہ جو ہے شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، شیطان مایوس ہو جاتا ہے. تو آپ محسوس کریں، حتیٰ اور روایتیں آپ دیکھیں، بعض روایت میں آیا ہے کہ جب پہلی شب آتی ہے ماہ مبارک رمضان کی تو خداوند عالم باب فرشتوں سے کہتا ہے کہ باب رحمت کھول دو، جنت کے دروازے کھول دو اور مہینے بھر کے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر دو. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا جناب جبرائیل کو خاص طور سے بھیجتا ہے زمین پر کہ جا کے شیاطین کو، شیطان اور اس کے جنود اور اس کا حزب جو ہے شیطان کا، اس کو قید کر لیں تاکہ وہ مومنین کے روزوں کو باطل نہ کر سکے، ان کی عبادتوں کو باطل نہ کر سکے. تو آپ محسوس کریں کہ کتنا بہترین، اور آپ یہ تعبیریں یہ اپنے آپ میں ایک معنی رکھتی ہیں کہ روزہ جو ہے انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے
جی.
کیونکہ روزہ انسان میں بہت ساری لیاقتیں ایجاد کرتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں دیکھیں، عام دنوں میں جو عبادت کا ذوق و شوق لوگوں میں نہیں رہتا وہ ماہ مبارک میں رہتا ہے.
مسجدیں آباد
ہو جاتی ہیں، لوگ صبح سے شام تک کئی جز قرآن پڑھ لیتے ہیں اور دعاؤں کا خاص ذوق آ جاتا ہے لوگوں میں. ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب اتنے حصار میں انسان گرا ہوگا، پھر شیطان اس سے نزدیک نہیں ہو سکتا
جی.
عام بہت سارے چھوٹی سی دعائیں ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دعا اگر انسان پڑھے تو شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا
جی.
ماہ مبارک رمضان میں انسان کتنی دعاؤں کا ورد کرتا ہے، کتنی آیات کا ورد کرتا ہے.
صحیح.
تو یہ ربط ہے روزے کا شیطان
جی
سے.
ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. قبلہ کاظمی صاحب، عسکری صاحب قبلہ نے اشارہ کیا کہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان قید و بند کی زندگی بسر کرتا ہے، شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بالعموم یہ چیز مشاہدے میں آتی ہے کہ ہم جیسے انسانوں کے ہاں عبادت میں سستی پائی جاتی ہے، اس کا سبب، اس کی علت، اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟
جی صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیے غذا جو ہے روزے دار کے لیے بہت اہم ہے کہ روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن جو غذا کھا رہا ہے وہ ہر اعتبار سے پاک ہے, حلال ہے, کیونکہ سائنٹیفیکل بھی آج کل ثابت ہو گیا ہے کہ آپ ایک انسان کا اخلاق بدلنے میں بہت کچھ مدد دے سکتے ہیں اگر غذا چینج کرتے ہیں. بس جن لوگوں کو غصہ ہے, حدیث میں بھی ہے, روایتوں میں بھی, اب سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ غصہ جن کو ہے کیسے ان کو غصہ ختم ہو جائے غذا کی تبدیلی سے, مثلا زیتون کا تیل پینے سے, چودا منقہ کھانے سے, یہ کہتے ہیں غصہ کم ہو جاتا ہے انسان کا, تل کھانے سے, بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کل ثابت ہو گئی کہ بچہ جو بہت روتا ہے, شور کرتا ہے, اس کو اگر کیلا کھلائیں تو وہ شاد ہوتا ہے. اب یہ ایک الگ سے پھر لمبی بحث ہو جائے گی اس میں کیا ہوتا ہے, وہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسے عناصر ہیں جو برین کے لیے اچھا ہیں, خوشحال کرتے ہیں. تو غذا کا بہت اثر ہے, یعنی ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم بازار سے چیز لے کر آئے, نہیں پتہ ہے کس نے پکایا ہے, مسلمان نے پکایا ہے, پاک ہے, پاکیزہ ہے, نجس ہے, کیا بس ہم نے کم روزہ اسی سے افطار کرتے ہیں اسی سے, نہیں پھر تو مسئلہ پھر فوت ہو گیا. جو اصل مقصد ہے کہ غذا جو ہماری ہو سحر کے وقت, افطار کے وقت, وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. آج مشکل یہ ہے کہ آپ بازار میں جاتے ہیں تو جناب پورے دنیا کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. تو یہ روزے دار کو خیال رکھنا ہے کہ اس کی محنت برباد نہ ہو. کہ آپ دیکھیے قرآن کی اطفال ینظر الانسان الى طعامه, دیکھو کھانے سے پہلے, آنکھ بند کر تو کوئی نہیں کھاتا ہے. اس سے مراد یہ کہ دیکھو کہ کس نے پکایا ہے. ہم اگر وہ غذا کھا لیں جو طہارت ہی نہیں کرتے, ٹوائلٹ میں ہاتھ ہی نہیں دھوتے, ان کے ہاتھوں سے ہم غذا کھائیں تو ہم تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. لہٰذا یہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو سویاں کس نے پکائی کوئی نہیں دیکھتا ہے, سویاں کھانی ہے سحری میں, حلوہ کھانا ہے کہ ہم نے دہی پیڑے کھانے, بس ہم دیکھتے نہیں کہ کس نے پکایا ہے. اگر اس کی طرف توجہ ہو جائے تو یقیناً روزے کے پھر بہت سارے فائدے.
جی ہاں, یہ پروگرام ہمارا یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ حضرات سے مزید استفادہ کریں گے, اگر اجازت ہو تو میں ناظرین سے خدا حافظی کر لوں. محترم ناظرین, ہمارا پروگرام آج کا یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. اس تمام گفتگو کا اگر میں خلاصہ پیش کرنا چاہوں تو ایک جملے میں صرف اور صرف آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں, جو اس گفتگو کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے ہم بندوں پر یہ رحم کیا ہے کہ اس نے ہم مومنین کو ایک الگ سے روح دی ہے جس کا نام ہے روح ایمان. اور یقیناً اگر انسان اپنی روح ایمان کو عبادتوں کے ذریعے, مستقل ریاضتوں کے ذریعے پختہ بنا لے تو یہ انسان, یہ بندہ مومن نبی کے صفات کا مظہر بن جایا کرتا ہے. آخری پروگرام میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اے کریم پروردگار, تجھے واسطہ ہے اس مبارک و مسعود مہینے کا, ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. ہمارے آقا و مولا امام زمانہ ارواحنا لتراب مقدم الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.
صلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها.
وصلاة الله على طه هو خير